الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أذمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرار محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے بس کچھ اللہ ہی کی رحمت سے آپ ان کے لیے بہت نرم مزاج ہیں اور اگر آپ تند خو سخت طبیعت ہوتے تو آپ کے پاس سے بھاگ جاتے, بس ان سے درگزر فرمائیں اور ان کے لیے بخشش طلب فرمائیں اور ان سے کاموں میں مشورہ لیا کریں. بس جب کسی کام کا مصمم ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں, بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن کریم کا اردو کا جو ترجمہ ہے اس میں بہت سارے تراجم جو ہیں وہ میسر ہیں, اللہ کریم علماء کرام کی محنتیں قبول فرمائے. ہر ایک کا ایک اپنا انداز, ایک اپنا پہلو ہے, لیکن جب بھی کسی زبان کا دوسری زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو بعین ہی اسے نہیں کہا جاتا, اسے کہا جاتا ہے قریب ترین ترجمہ. چونکہ ہر زبان کا بحر اپنا ہے اور صاحب زبان یا جس کی مادری زبان ہے بعض الفاظ کی ادائیگی ہی میں جو ہے معنی بدل جاتا ہے کہ ادا کیسے کیا. اس لیے جب آپ اور ہم ترجمہ دیکھتے ہیں پھر عربی زبان سے اتنی آشنائی نہیں ہے کہ کچھ ترجمے کی شدت دو تو بہت سارے تراجم میں بات سمجھنا, بعض آیات کی سمجھنا جو ہے بات مشکل ہو جاتا ہے. تو یا تو حاشیہ ہو یا پھر تفاسیر سے رجوع کیا جائے پھر اس بات کی سمجھ آتی ہے. اللہ رب العالمین حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہما وقت درجات بلند فرمائے. آپ نے بڑا آسان ترجمہ جو ہے وہ فرمایا ہے, اس میں لفظی پہلو کا بھی ایک حد تک امتزاج ہے اور محاوراتی پہلو کا بھی ایک حد تک امتزاج. پھر جہاں بریکٹ دی ہے اس سے پورا مفہوم جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے سمجھنا. اسی طرح جب آپ تفسیر کے پہلوؤں میں دیکھتے ہیں اسی آیہ کریمہ کی جس کی تلاوت مجھے نصیب ہوئی ہے, ہم سب کا یہ شرف ہے کہ کلام ذاتی پڑھنا اور سننا نصیب ہوا, جتنی تفاسیر ملیں ان میں سے اس آیہ کریمہ کی تفسیر دیکھیے گا. اللہ کریم علماء حق کی یہ محنتیں قبول فرمائے. ہم کم علم لوگوں کے لیے اس دین کا سمجھنا آسان کرنے کا سبب ہے اور اللہ کریم کا یہ احسان. لیکن جب آپ اکرم التفاسیر پر آئیں گے اور اس آیہ کریمہ کی تفسیر دیکھیں گے, حیرانگی کی حد تک بندے کی کیفیت ہو جاتی ہے. چونکہ جتنی بھی تفاسیر دیکھ کر آئیں, اللہ کریم نے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ جو پہلو قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق عطا فرمایا ہے, پھر ایک بہت بڑا پہلو کہ آج کی جو بولے جانے والی زبان ہے اس میں میسر ہے, اور پھر بندہ جب ترجمہ دیکھتا ہے اور اسے اپنی زندگی کے ساتھ جوڑتا ہے, ریلیٹ کرتا ہے آج کے حالات کے ساتھ, تو ایسے لگتا ہے جیسے ہر آج کی جو صورت پیش آ رہی ہے اس میں قرآن کریم جو فرما رہا ہے میں کیسے اس پر عمل کرتا جاؤں. اکثر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اکرم التراجم و اکرم التفاسیر اپنے روزمرہ کی جو تلاوت ہے اس معمول کے ساتھ اس طرح جوڑ لیں تاکہ ایک شرح صدر جو ہے اس میں ترقی نصیب ہوتی رہے. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، بس کچھ اللہ ہی کی رحمت سے آپ ان کے لیے بہت نرم مزاج. سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ امام الانبیاء. قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو تمام مخلوق کے لیے باعث رحمت فرمایا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے. اللہ کریم کی ذات رحیم ہے، کریم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے ایک مجسم رحمت کی صورت میں مبعوث فرمایا ہے. انبیاء سابقہ سے متعلق بات آئے، اللہ کی مقرب ہستیاں ہیں انبیاء اور رسل، ان کی امتیں ہیں، اور اللہ جل شانہ نے جنہیں ہدایت بخشی وہ ان سے مستفید ہوئے. وہ لوگ یا وہ جو امتحان میں جنہوں ان اقرار کے پہلوؤں میں خوشبخت ٹھہرے مستفید ہوئے، اور اقرار کے مقابل جنہوں نے انکار کو چنا وہ رذیل ہوئے، تباہ و برباد ہوئے، نقصان اٹھایا. یہاں کا نقصان بھی ہے، ہمیشہ کا بھی نقصان ہے، لیکن اس چلتی زندگی میں گرد و پیش کا جائزہ لیں تو بے شمار مخلوق کا دخل ہے. اور یہ جو قیام ہے فانی جہان کا، اس میں ایمان حالا مکلف دو مخلوقات، لیکن بنیاد ایسی ہے اس ہر شے کی، فانی جہان کی جان ایسی ہے کہ نور ایمان جو ہے اسے حیات بخشتا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جتنے انبیاء و رسول گزرے، ان ہستیوں نے بھی یوم الست آپ ہی کی امامت میں شہادت دی. ان تمام ہستیوں کی امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں فرمائی. اور جب اللہ کی رحمت کا اعلان فرمایا گیا قرآن کریم میں، ایک آپ کی ذات مبارک ہے جسے فرمایا گیا کہ عالمین کے لیے باعث رحمت ہیں، تو جب بھی یہاں بھی جس امت کو برکتیں نصیب ہوئیں وہ بوسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب، اور تکمیل اس امامت پر اللہ جل شانہ نے فرما دی جب دوگانہ کی امامت آپ نے بیت المقدس میں فرمائی. اب آپ غور فرمائیں کہ آپ کی ذات اقدس سے کتنی مخلوق مستفید ہوئی، اور کیسے کیسے انداز سے مستفید ہوئی. لیکن کیسا شرف ہے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بلا واسطہ مستفید ہو رہی ہے. کہ آپ کی امت ہونا یہ کتنے شرف کی بات ہے. اللہ جل شانہ نے آپ کو ایسے احسن اور ایسے جامع و اکمل اخلاق کریمہ عطا فرمائے کہ مخلوق میں کوئی دوسری مثال ہے ہی نہیں. بعض علماء جب آپ کے حسن پر، آپ کی خوبیوں پر بات کرتے ہیں تو وہ بڑے خوبصورت ایک پہلو بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی ساری خصوصیات، آپ کا سارا حسن، آپ کا سارا کمال ظاہر ہو جائے تو زندگی تھم جائے، رک جائے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھ کر ہاتھ تو کٹ گئے، لیکن آپ کو اللہ جل شانہ نے اتنا کچھ عطا فرما رکھا ہے کہ ان ہستیوں سے بھی جو مستفید ہوئے وہ وسیلہ آپ کی ذات. تو جب حسن و کمالات کی بات آئے گی، اللہ کریم نے اتنا کچھ آپ کو عطا فرما رکھا ہے کہ زندگی تھم جائے، رک جائے. اور اللہ کریم فرما رہے ہیں بس کچھ اللہ ہی کی رحمت سے آپ ان کے لیے بہت نرم مزاج ہے. شان نزول میں غزوہ احد ہے، اور یہ کچھ رکوع ہیں جن میں غزب احد سے متعلق آیات جو ہیں وہ ارشاد فرمائی گئی ہیں اور مختلف پہلو بیان فرمائے گئے ہیں، جہاں صاحب ایمان کی عظمتیں، ان کے پہلو اور وہ حصے جو حالات کے زیر و بم میں جن کا ادراک درکار ہے، قرآن کریم نے جہاں ان کی نشاندہی فرمائی ہے، ما کافر و مشرک و منافق، ان کے بھی بے شمار پہلو بیان فرمائے، اور زندگی خود ایک جد و جہد ہے، جہد مسلسل ہے، اور ہر وقت بندہ امتحان میں ہوتا ہے، ہر وقت، ہر کلام، ہر نگاہ، ہر قدم پل صراط پر ہے کہ کس طرف کا بندہ قدم لیتا ہے، اسے احتیاط کرنی پڑتی ہے، چونکہ ہر لمحہ امتحان کا ہے. بعض علماء، صوفیاء، ان کے عجیب واقعات ملتے ہیں، کشف و کرامات کی بے شمار باتیں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کے لیے وہی کشف امتحان بن جاتے ہیں. صرف کسی ایک پہلو کا کشف میں فیصلہ کرنا اور وہ پہلو کا درست نہ ہونا بندے کے لیے جو جتنی اس نے ریاضت کی ہے اس کے زیان کا سبب ہو جاتا. تو جو جہاں ہے، جس حیثیت میں ہے، جس ادراک سے ہے، جو مقام ہے، اس کا اس نسبت سے اپنا امتحان ہے. ایک گھر میں ایک بڑے کا ہونا، ایک بزرگ کا ہونا، نوجوان اور بچے کا ہونا، وہ بچہ کو غلطی کرتا ہے، صورتحال کیا ہے؟ ایک نوجوان غلطی کرتا ہے تو صورتحال کیا ہے؟ ایک بزرگ سمجھدار سربراہ کی حیثیت رکھنے والا جب غلطی کرتا ہے تو صورتحال کیا؟ تو اس لیے اپنی اپنی استعداد، اپنا اپنا مقام، ہر ایک کی اپنی حیثیت میں اس کا امتحان ہے. اسی لیے تو کسی کا امتحان امارت میں ہے، کسی کا امتحان مفلسی میں ہے. اور اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ جل شانہ نے سارے قرآن کریم میں ایسی رہنمائی، ایسی سہل زندگی کے پہلو عطا فرمائے ہیں کہ یہ سمجھ کر، مان کر، صدقے دل سے عمل پیرا ہو جائیں تو دنیا کی زندگی بھی سہل ہے اور اخروی کامیابی جو ہمیشہ کی کامیابی ہے، جو اصل حیات ہے، اس کی کامیابی و کامرانی بھی نصیب ہوتی ہے. تو جب غزوہ احد کے بے شمار پہلوؤں پر ارشاد فرمایا گیا ہے تو ہمارے لیے بے شمار زندگی کے جو بہر ہیں ان میں سبق ہے، رہنمائی ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے. قرآن کریم ہے ہدایت، قرآن کریم اللہ کی رحمت. تو اسی آیہ کریمہ میں جب شان نزول پر بات آتی ہے تو وہ پہلو جہاں سستی آئی، جہاں تکرار آیا، جہاں تعمیل حکم میں کمزوری آئی اور اللہ جل شانہ نے معاف فرمایا، وہاں یہ پہلو بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اتنے سخت حالات میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج عالی ایسا خوبصورت، ایسا مہربان، ایسا محبت و شفقت کرنے والا ان لوگوں کو اکٹھا اور سمیٹنے کا سبب ہے. اگر تلخی ہوتی تو نقش تو ہوا، تکلیف سے سارے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری و باطنی تکلیف پہنچنے کے جو ہیں پہلو ملتے ہیں کہ جب آپ نے کتنا دکھ محسوس کیا ہوگا کہ جو فرمایا گیا اس میں کمی بیشی واقع ہوئی، کتنے عزیز و اقارب، کتنے چاہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، کتنے شدید زخمی ہوئے اور وجود عالی پر زخم آیا، تو وہ موقع جو عین فتح اور اس صورت کی فتح کے بغیر نقصان کے، اور وہ بے شمار نقصان کے ساتھ جب اس فتح تک کا پہنچنا ہے تو کتنی ہی پہلوؤں سے دکھ اور افسوس سے. پھر ایک اور پہلو ہے، ادراک بڑی شے ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم دیکھتے ہیں اور کفار کی نسبت بالعموم، تو قرآن فرماتا ہے میرے حبیب آپ اس دکھ سے اپنی جان ہی دے دیں گے. اب اللہ جل شانہ کا کرم اور احسان کہ آپ کی ذات امام الانبیاء، وجود انسان کا احسن و تقویم ہے، اور جو عطا کی تکمیل کا ایک وجودی مظہر ہے وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو ادراک آپ کو ہے، جو اللہ جل شانہ نے علوم آپ کو عطا فرمائے ہیں، جو رب کائنات نے بنفس نفیس آپ کو بے شمار پہلو جو ہیں وہ دکھائے، سمجھائے، عطا فرمائے، علوم سے نوازا، اور کوئی آگ کی طرف بھاگا جا رہا ہے اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہے، اللہ نے اسے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، اس نے پسند فرمایا کہ اسے قوت فیصلہ دی جائے، لیکن شعور اور عقل ایسا ہو کہ یہ پہچانے اللہ رب العالمین کو، اور اس تمام عطا کے بعد اگر کوئی دوڑا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے آگ کی طرف، اور جب اس آگ میں گرے گا تو پھر نکل نہیں پائے گا، تو وہ آپ کو اس درد اور اس تکلیف میں مبتلا آپ اپنے آپ کو فرما دیتے ہوتے، کہ اس دکھ میں کہ اللہ نے اسے کس لیے پیدا فرما اور یہ اپنے آپ کے ساتھ کیا ظلم، اتنا محبت، اتنا شفقت، اور پھر جو آپ کے خدام شہید ہوں، زخمی ہوں، اسلام کے نام پر جانے دے رہے ہوں، تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ حالاں بے شک انہی میدان کارزاروں میں، وہیں شہید ہونے والوں کے لیے آپ نے ایسی ایسی بشارتیں اعلان فرمائی ہیں کہ جیسے وہ انعام و اکرام جو اللہ کریم نے ان شہداء کو عطا فرمایا، آپ نے ان سے باقی ساتھیوں اور غازیوں کو بھی آگاہ فرمایا۔ یہی غزوہ احد کے واقعات میں بھی ہے، باقی غزوات کے واقعات میں بھی ہے۔ تو جب اس ساری کیفیت کو آپ دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پر وہ جو تیر انداز کھڑے تھے گھاٹی پر، ان تیر اندازوں کا ہٹنا اور اس جنگ میں کس قدر سختی پیدا کر گیا، تو اللہ جل شانہ نے آپ کے مزاج عالی، آپ کی محبت و شفقت فرما رہا ہے، فَبِمَا رَحْمَتًا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور فرمایا پس کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے، یعنی اللہ کی خصوصی عطا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ ان کے لیے بہت نرم مزاج ہیں، یہ اللہ جل شانہ نے آپ کو آپ کے فضائل میں یہ شے عطا فرمایا، آپ کی فضیلت ہے، اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا۔ اب اگر وہیں گرفت ہو، سختی ہو، پہلے محسوس ہو کیا جا رہا ہو کہ یہ غلط ہوا ہے، تعمیل نہیں ہو سکی، کتنے ہی پہلو ہیں کہ جہاں پھر قلبی طور پر لوگ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور پہلو عرض کرتا ہوں کہ جو بھی رہنما ہے جسے اللہ جل شانہ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے، تربیت کے پہلوؤں سے، انتظامی حصوں کے پہلوؤں سے، اس کے مزاج میں شفقت ہونی چاہیے۔ شفیق ہونا لوگوں کو جوڑتا ہے، اور اگر ہر بات پر ہی ناراض ہونا یہ کمال ہوتا تو قرآن کریم یہاں یہی پہلو بیان فرماتا۔ تو اللہ جل شانہ نے نرم مزاجی اور شفقت کو پسند فرمایا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کچھ عطا فرمایا کہ آپ جیسا کوئی نرم دل اور شفیق اور ہے نہیں مخلوق، ہر پہلو سے آپ کو امامت نصیب۔ تو وہ جو تکلیف تھی، وہ دکھ میں آئی، ندامت میں آئی، لیکن واپس احساس پر آ کر ایک وہ پہلو جو توبہ کے پہلوؤں میں چلا جاتا ہے، ایک وہ تکلیف جو امور صحیحہ کی سر انجام دہی میں اور قوت عطا فرماتا ہے، اس میں بدلتی چلی گئی، اور بالعموم بھی لوگ کیسے کیسے رویوں سے آپ کے حضور حاضر ہوئے، تلواریں سوت کر آئے، نیزے لے کر آئے، بچے لے کر آئے، غزوات میں آئے، غزوات کے علاوہ کوشش کی، کتنے ہی پہلوؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک بدبخت ہے اور وہ بھی دری ہے غزوہ احد، جس پر آپ نے پھر واپس تیر چلایا اور ہلکا سا اس کو گزر کر گیا، کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ سیدھا لگا، ہلکا سا زخم کرتا ہوا، خراش ڈالتا ہوا نکل گیا، وہ واحد بدبخت۔ اور اس نے پوری کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچے، اور روایات میں ملتا ہے کہ جب واپس جا رہا تھا تو چیختا تھا، چلاتا تھا، کہتا تھا میں بچ نہیں سکتا، اور ساتھ ہی اس کا مزاح اڑایا کرتے تھے کہ تو اتنا دلیر، اتنا لڑنے والا، اتنا ماہر، ایک خراش سے تو چیخ رہا ہے، اس طرح کہا جائیں گے۔ یہ خراش ایسی ہے کہ سارے زخموں کا درد اس میں بھر گیا ہے، گھر نہیں پہنچا، راستے میں مردود جو ہے جہنم واصل ہو۔ اور کیسے واقعات ہیں کہ کوئی تلوار سونت کر آیا اور صاحب ایمان ہو کر لوٹا، کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا اور جان کے در پر آیا، واپس سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز لے کر رکھے۔ یہ شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ کا خصوصی کرم اور احسان، یہ پہلو ہے آپ کی ذات اقدس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یتلو علیہم آیاتہ، یہاں پھر امت داخل ہوتی، اور ایمان وہ فضیلت و عظمت ہے جو مستفیض ہوتا ہے امتی اللہ کریم کی رحمت سے، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو تعلق ہے، یہ تعلق مع اللہ تک پہنچاتا ہے اور اللہ جل شانہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے، وہ اوصاف اختیار بندہ کرتا ہے جن کی تربیت نصیب ہو کہ اللہ راضی ہو، ان امور سے رکتا ہے جو رب کائنات نے ناپسند فرمایا۔ یہ پسند و ناپسند ذات باری تعالیٰ کی کہاں سے پائی؟ بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کتنا احسان! اور اللہ کریم فرما رہے ہیں فبما رحمت من اللہ لنت لهم، ان کے لیے یہ خصوصی کرم اور احسان ہے اللہ رب العالمین کا۔ اب اس آیہ کریمہ کے اس حصے پر آپ جتنے پہلو بول سکیں بولتے جائیں وہ کم ہے۔ اللہ وہ شرع صدر ہمیں عطا فرمائے کہ اس کے ظاہر سے باطنی حصوں تک آگاہی نصیب ہو، شناسائی نصیب ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ تم کو سخت طبیعت ہوتے تو آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ اب یہاں ضرورت ہے ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری کے احساس میں کہ وہ کس رویے کا مالک ہے، اور اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بالخصوص عطا کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے، وہاں اس کے نتائج میں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی محبت و شفقت جو ہے انہیں جوڑے ہے، انہیں دین کی طرف متوجہ بھی کر رہی ہے، اور وہاں رہنے کا بہت بڑا اللہ کا جو کرم اور احسان ہے کہ ان کے لیے وہ سبب ہو رہی ہے آپ کی رحمت، آپ کی شفقت، آپ کی محبت۔ اور اگر فرمائے اور اگر آپ تن خو سخت طبیعت ہوتے، ولو کنت فظا غلیظ القلب، تو کیا نتیجہ ہوتا؟ لانفضوا من حولک، تو دوسرا نتیجہ ہوتا وہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتا۔ محترم سامعین کرام، ہمارے لیے جو اس میں سبق ہے، بحیثیت مسلمان عام کہ جہاں جس کا اختیار ہے اپنے اس اختیار کو اللہ جل شانہ کے اس فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالے. اور جب بحیثیت سالک ہم بات کریں گے, سلسلہ نقشبندی اویسیہ جہاں میں بیٹھا آپ سے گزارش کر رہا ہوں, گزارشات پیش کر رہا ہوں, تو پھر آپ تمام ذمہ دار مجھ سمیت ان کے لیے سبق ہی آیا کریں. اکثر صاحب اختیار کا غصہ زیادہ ہوتا ہے. اس کا غصہ کیوں زیادہ ہوتا ہے کہ وہ صاحب اختیار ہے. تو صاحب اختیار کا حوصلہ بھی اتنا ہونا چاہیے نا جی جتنا اس کا اختیار ہے. اگر وہ بات بات پر جھگڑے گا تو اپنے اختیار میں تجاوز کر رہا ہے. عمارت کا کتنا حکم ہے کہ امیر کی تعمیل کی جائے, کیونکہ یہ تعمیل ایک مربوط نظم جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات میں ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ ایک جگہ امیر نے حکم دیا جلتی آگ میں اس میں داخل ہو, تو جہاں حکم دیا گیا وہاں سے صحابی رسول کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا میاں اس آگ سے تو بھاگ کر ہم در مصطفیٰ پر پہنچے ہیں, واپس آگ میں دھکیلتے ہو. تو جب عمارت کی نزاکت کے اصول اور ضوابط قرآن عطا فرما رہا ہے تو اس پر مزاج ذاتی حاوی آ گیا, تو پھر اس کا جواب ہم کیا دیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے دھکا دینے سے کوئی دین سے دور ہو, یہ میں نہیں سمجھتا, چونکہ قرآن کریم بڑا واضح بیان فرماتا ہے ہدایت بنیاد ہے انابت اس کی, اور ہدایت ہے اللہ کا ماز کرم اور احسان. کون ہے جو اللہ جل شانہ کے کرم اور احسان کو روک سکے؟ کیا قرآن نہیں فرماتا جسے اللہ جو عطا فرمانا چاہے اسے کوئی نہیں روک سکتا, جسے اللہ جل شانہ کو شے لینا چاہے روک وہاں بھی کوئی نہیں سکتا. تو یہ کیسے ہے کہ اللہ کی رحمت سے کسی کو کوئی دور کرتے؟ نہیں ہو سکتا. ہاں دونوں کے اپنے اپنے حصے ہیں اس میں. جو ذکر اللہ سے اللہ اللہ سے دور ہو رہا ہے اس کے سبب میں کسی کی زیادتی ہے, یقیناً اس کی زیادتی کا محاسبہ اپنے پہلوؤں میں ہے, لیکن جو دور ہو رہا ہے اس کے قلب میں اپنا نقص ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا اللہ جل شانہ کی راہ پر کوئی خلوص سے چل رہا اور اسے کوئی وہاں سے ہٹا دے, اس کے قدم ڈگمگا دے, یہ نہیں ہوتا. تو جو دور ہوتا ہے اس دوری کے ظاہری اسباب میں اگر کوئی شامل ہے تو اس کا محاسبہ اپنا جواب دے گا اپنے اللہ کہ میں نے اپنے اختیار کا, اپنے انداز کا, اپنے رویوں کا, تو وہ اپنا حساب ان پہلوؤں سے دے گا. لیکن جو دین سے دور ہوتا ہے اس دوری میں اس کا اپنا نقص ضرور شامل ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی پہلو ہوتا ہے. اب جب ذمہ دار کی حیثیت سے دیکھیں تو اگر آپ محبت اور شفقت سے اور درگزر سے پیش آئیں گے تو آپ لوگوں کو دین سکھا پائیں گے, دین پہنچا پائیں گے. لیکن اگر مخلوق رجوع کر رہی ہے دین سیکھنے کے لیے اور آپ سخت مزاجی کو لیے بیٹھے ہیں تو لوگ چلے جائیں گے, دوڑ جائیں گے. اب ذمہ دار ہے جس کو اللہ نے جو دیا ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَا يُنْفِقُونَ, دولت نہیں ہے کہ روپے پیسے, اس میں ہر طرح کے اوساخ بھی شامل. اسی لیے تو دین جسے نصیب ہوتا ہے آگے دین پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. دین کا سمجھنا, عمل کرنا, اور پھر اگلا درجہ جو ہے وہ مخلوق تک پہنچانے کا, تو کہ اس تک بھی تو دین پہنچا. تو جب آپ تصوف کے پہلوؤں میں دیکھیں گے تو پھر سوچئے کہ امارت و خلافت و مشائخ ایک ایک پہلو تک ایسے ہیں, کون سا انداز ہمیں قرآن تعلیم دے, کون سا انداز سنت خیر الانام سے ہمیں نصیب ہو رہا. اس لیے جب لوگ آپ سے رجوع کریں, آپ کی طرف پلٹ کر آئیں, تو ان سے غصے سے نہ پیش آیا کرو. ناگواری جو ہے یہ پہلو درست نہیں ہے. ہمارے لیے یہ شکرانے کی کیفیت ہے، اللہ کریم کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، بارِ الٰہ تو نے ہم جیسے کمزوروں کو دین کی ترویج میں ذمہ داری عطا فرمائی، تیرا شکر ہے میرے حضرت۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس میں بیٹھا تھا، کسی کی دنیا کے کام کی بابت بات ہو رہی تھی، تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ بیٹا جو آپ کے پاس کسی کام سے آئے، تم سے جو ہو سکے اس کے کام کو سر انجام دینے میں اپنی کوشش پوری کرنا، اور پھر فرمایا کہ یہ ضروری نہیں آنے والا تمہارا جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا، اور یہ بھی فرمایا کہ تمہارے لیے وہ محبت رکھتا ہے یا یعنی اگر وہ تمہارے متعلق اس کا گمان سخت ہے، رویہ سخت ہے، تو بھی جب تمہارے پاس کام کے لیے آئے تو تم جو ہو سکے اس کے لیے کرو۔ کوشش کرتا ہوں جو مجھ سے ہو سکے، جو لوگ کام کے لیے آتے ہیں، یہ تو بنیادی ذمہ داری ہے، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں اور دنیاوی امور ہی پر بات ہو رہی تھی۔ اگلا انہوں نے جو حصہ مجھے فرمایا، انہوں نے فرمایا میرا بیٹا اللہ قادر ہے، وہ بندہ جو تمہارے پاس آ رہا ہے یہ اس کی توقع تم سے وابستہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں یہ حیثیت دی ہے، اور وہ قادر مطلق جو ہے تمہیں اس کی جگہ کر سکتا ہے اور اسے تمہاری جگہ کر سکتا ہے، یعنی کبھی اپنے اختیار کو لے کے ایسے رویے میں نہ جانا جو ناپسندیدہ، تو جو مقصد ہے وہ یہ، اور یہ دنیاوی امور سے متعلق وہ فرما رہے تھے مجھے۔ اور دیکھو ساری زندگی کا درس نصیب ہو رہا ہے اس آیا کریمہ سے، تو میں یہ درخواست کروں گا تمام ذمہ داران سے، اپنی طبیعت کو اور اپنے مزاج کو اپنی ذمہ داری پر حاوی نہ ہونے دینا، اس کی جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ اسی کو اگر ہم اپنی عموری دنیا میں دیکھیں، ذاتی میں، کیا کاروبار میں ہمیں اسی طرح غصہ آتا ہے؟ کیا گھر میں اسی طرح غصہ آتا ہے؟ کیا لین دین میں اسی طرح غصہ آتا ہے؟ پھر تو سمجھ آئی کہ مزاج ایسا ہے۔ اگر کاروبار، ذاتی زندگی، گھر، اپنے کاروباری معاملات، ملازمت، وہاں بندہ ایک خاص رویے کے ساتھ رہ کر چیزیں سنبھالتا ہے، مزاج کو غالب نہیں آنے دیتا، اور سارا جو غلبہ مزاج کا وہ امور دینیہ میں آتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی وہ مزاج ایسا ہے۔ اگر مزاج ایسا ہو تو گھر میں بھی یہی مزاج ہو، باہر بھی مزاج یہی ہو، کاروبار میں بھی یہی مزاج، صرف ترویج سلسلہ جو ہے وہاں مزاج حاوی ہے، تو اس کا مطلب ہے اختیار بوجہ اختیار ہے، تو جس نے اختیار دیا ہے حساب بھی تو ہم نے اسی کو دینا۔ اس لیے بڑا باریکی سے دیکھا کریں، کوئی کیا کرتا ہے وہ جانے، اس کا اللہ جانے، ہم کیا کرتے ہیں ہم نے اس کا حساب دینا ہے، اور اللہ معاف فرمائے کہ حساب نہ ہو، بغیر حساب کے معاف فرما لے، کیونکہ حساب پھر مشکل ہوتا ہے۔ میرا بڑا دل تھا کہ میں ان دو تین دنوں میں یہ آیات جو ہیں اس نصف تک جو ہے پارے کے نصف تک پہنچ جائیں، لیکن یہ آیا کریمہ بھی نہیں لگتی کہ آج کے بیان میں یہ پوری ہو سکے، تو اس لیے اسی پر میں اپنی بات کو جو ہے ختم کرتا ہوں۔ اگلا حصہ کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اپنے اختیار، بالخصوص دینی شعبے کے اختیار، اس کی نزاکت کو سمجھیں۔ جو رویہ آپ اختیار کر رہے ہیں، جو امور آپ اختیار کر رہے ہیں، صرف ایک لحظہ سوچ رہے ہو کہ اللہ کے لیے، تو رویوں کی کمی بیشی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔